نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد حضرت شیخ محترم علماء کرام اور مہمانان اور برادران اسلام اور خواتین اسلام، تھوڑی دیر میں حضرت کی دعا ہوگی، چونکہ عام طور پر جو درس دیتے ہیں وہی دعا بھی فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی بھی حضرت تشریف لائیں گے. اس سے پہلے نہیں ہوگا، یہ درس بخاری اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ ہماری عوام کو اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ پڑھنا پڑھانا ایک مستقل عمل ہے، محنت چاہتا ہے، باریکی میں جانا ہوتا ہے. جیسا بھی آپ نے حضرت سے حدیث سے متعلقہ جو مباحث سماعت فرمائے ہیں سنے ہیں، اسے اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ ویسے اسٹڈی کریں گے تو یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلیں گی جو حدیث سے متعلق حضرت نے بیان فرمائی. سبق سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ آپ اپنے طور پر کہاں سے لاؤ گے، یہ کہاں سے سن سکو گے، کہاں سے جان سکو گے. تو دین جب اس طرح تفصیل سے پڑھا جاتا ہے پورا، تو پھر پوری بات معلوم ہوتی ہے، اور اگر ویسے ہی خود آدمی پڑھتا ہے تو پھر پوری بات نہیں معلوم ہوتی. اس لیے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو ادھر کے علماء کرام ہیں، ان کے یہاں پڑھنے پڑھانے کا جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہر آیت قرآن پاک کی، ہر حدیث شریف، ہر مسئلہ پوری تنقیح کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، اس کے جائزے کے ساتھ، اس کے شواہد کے ساتھ، اس کے نظائر کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اس لیے میں بلا تعمل یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹرسٹیبل اور قابل اعتماد دین کی تشریح آپ کو ہندو پاک کے علماء سے ملے گی. اس کی وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ لوگوں میں یہ خلجان ہوتا ہے اس زمانے میں کہ بھئی جن کی زبان عربی ہے، جن کی لینگویج عربی ہے، جو قرآن و حدیثی کی زبان بولتے ہیں، وہ زیادہ قابل اعتماد ہونے چاہیے کہ انہیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے. یہ منطق صحیح نہیں ہے. یہ جو اس کو زیادہ تفصیل سے پڑھنے پڑھانے کا رواج رکھتا ہے اس کو زیادہ معلوم ہے، اس کی بھلے سے اس کی زبان وہ نہ ہو، اور جو نہیں پڑھنے پڑھانے کا رواج رکھتا وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، بھلے سے اس کی زبان وہی ہو. اس وجہ سے ہندو پاک کے علماء کے جو تحقیقات ہیں قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، وہ زیادہ قابل بھروسہ ہیں، کیونکہ دوسرے جگہوں پہ اس کا رواج نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں ایسے مدرسوں کا رواج ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ جماعت آئی تھی حیدرآباد انڈیا میں، سات ملکوں کے عرب تھے، یعنی سات عرب نہیں تھے، سات ملکوں کے عرب تھے، 15-16 کی جماعت تھی وہ. تو وہاں چھوٹے چھوٹے جو مدرسے تھے، میں 25 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں آپ سے، چھوٹے چھوٹے مدرسے جو اب تو بڑے ہو گئے ہیں کافی، ان چھوٹے مدرسوں کو میں نے انہیں دکھایا. وہاں جا کے علماء کرام سے ملاقاتیں میں نے کروائی، اس کے بعد میں انہوں نے میرے سامنے حقیقتاً رونا شروع کر دیا جماعت کے ساتھیوں نے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہنے لگے کہ جن مدرسوں کو آپ نے دکھایا ہے ان جیسا ایک بھی مدرسہ ساتوں ملکوں میں نہیں ہے، ہمارے ساتوں ملکوں میں ایک بھی مدرسہ نہیں ہے جو خالص دینی تعلیم پر مشتمل ہو، قرآن و حدیث کی تفسیر پر مشتمل ہو. پھر میں نے کہا تمہارے پاس دینیات کیسے پڑھائی جاتی ہیں؟ پھر قرآن و حدیث تو پڑھائی جاتی ہوگی. تو کہنے لگے ہمارے پاس دینیات پڑھانے کا نظام یہ ہے کہ جو سیکولر نظام تعلیم ہے اس میں دینیات نصاب کے طور پر کچھ شامل کر دی جاتی ہیں، ہمارے پاس دین ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے، تخصصات نہیں ہوتے، اسپیشل نہیں ہے وہاں پر، خالص دین کی خدمت کے لیے عالم تیار کیے جائیں، مفتی تیار کیے جائیں، داعی تیار کیے جائیں، نہیں ہے وہ رواج وہاں پہ. ادھر کی ادھر کی کتابیں پڑھ لی مولانا بن گئے، ادھر کی کتابیں اپنے سے مطالعہ کر لیا مفتی بن گئے، ایسے ہیں زیادہ، وہ رواج ہی ختم ہو گیا ہے. اس لیے یہ درس، اس درس کے رکھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ختم بخاری کی جو برکات ہیں اس میں بھی شریک ہو جاتے ہیں ہم، خود بھی استفادے کا موقع مل جاتا ہے دین کی باتیں سننے کا، اور یہ تأثر کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی قرآن اور حدیث اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو یہ رواج ہمارے پاس اسی طرح کا ہے اور اس میں اور بہت ڈیٹیل ہوتی ہیں. تو یہ بھروسے کے لیے کہ تشریح میں کس پر ہم اعتماد کریں، قرآن اور حدیث کی تشریح میں کس پر ہم اعتماد کریں. ایک مرتبہ کیلیفورنیا میں ایسی جماعت میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک جگہ درس قرآن تھا، انہوں نے کہا کہ آج کا درس قرآن آپ کر لیجئے، میں نے کر لیا وہاں پہ. تو پھر سوال جواب کا سیشن ہوا، سوالات کیے گئے، تو اس میں ایک سوال ایک خاتون ڈاکٹر صاحبہ نے یہی کیا مجھ سے کہ صاحب یہ تو ہم آپ لوگوں پہ زیادہ بھروسہ کریں ان معاملات کے اندر یا ان پر کریں کہ جن کی زبان ہی عربی ہوتی ہے. میں نے کہا یہ قانون کی کتابیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ قانون اسلامی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ امریکہ کے لوگ کون سی زبان بولتے ہیں؟ تو کہنے لگے انگریزی بولتے ہیں. میں نے کہا امریکہ کا قانون کون سی زبان میں ہے؟ کہنے لگے انگریزی زبان میں ہے. میں نے کہا امریکہ کے قانون کی تشریح کا حق انگریزی بولنے والے کو ہے؟ کسی عدالت میں جا کے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں قانون کی تشریح کر سکتا ہوں چونکہ میری زبان ہی یہ ہے جس کے اندر یہ قانون ہے؟ قانون کی تشریح کا حق اس کو ہوگا جو قانون کو پڑھا ہوا ہوگا، قانون کے بارے میں سرٹیفائیڈ ہوگا، بھلے سے وہ کوریا کا ہو، جاپان کا ہو، چائنا کا ہو، ٹرکش ہو، انڈیا پاکستان کا ہو، انگلش صحیح زبان صحیح طریقے میں بول بھی نہ پاتا ہو، لیکن وہ لائر ہے، اس نے وکالت پڑھی ہے، قانون امریکہ پڑھا ہوا ہے، تو جج جو ہے اس کو تشریح کا حق دیتا ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. زبان اس کی انگریزی ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر انگریزی ہی بولنے والا ہے لیکن وہ لائر نہیں ہے وہ قانون کی تشریح کا حق نہیں رکھتا ہے. اصل بات یہاں یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی تشریح کا حق قرآن اور حدیث کے ماہرین کو اور ان کے سرٹیفائڈ لوگوں کو ہوگا. اس لیے قرآن کی اور حدیث کی تشریحات جو مسائل کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ چاند کے مسئلے ہوں، چاہے وہ ذبیحہ کے مسئلے ہوں، چاہے وہ پردے کے مسئلے ہوں، چاہے وہ ویڈیو اور ٹی وی کے مسئلے ہوں، چاہے وہ ساخت پر مسا کے مسئلے ہوں، چاہے وہ مکس گیدرنگ کے مسئلے ہوں، چاہے وہ اہل کتاب سے شادی کے مسئلے ہوں، اور پھر نکاح، طلاق، وراثت، فلاں فلاں دوسرے جو غیر نظائی مسائل ہیں، وہ ان سب میں تشریح، اعتماد، بھروسہ جس پر کیا جائے گا وہ ایسے لوگوں پر کیا جائے گا کہ جو قرآن اور حدیث کو باضابطہ طریقے پر تفصیل سے پڑھنے پڑھانے کا رواج رکھتے ہیں، اس کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اس لیے یہ نشست جو ہے نا عام طور پر مدارس کے اندر منعقد کی جاتی ہے. ایک بات تو مجھے اس سلسلے میں یاد کرنی تھی. دوسری بات، چونکہ حضرت ابھی وضو وغیرہ فرما کے تھوڑا سا آئیں گے نماز پڑھ کے، تو ایک دو باتیں میں اس سے متعلق عرض کر دوں جو درس سے متعلق ہے. ہمارے پاس عام طور پر یہ کتابوں میں جو مباحث آتے ہیں تو چونکہ علمی چیز ہوتی ہے تو اس میں علمی تجزیات میں آگے تک نکل جاتے ہیں، تو اس لیے بعض مرتبہ عملی پہلو جو ہے الگ سے متنبع کرنا پڑتا ہے اس کو. اب جیسے یہ ایک حدیث شریف ہم نے پڑھی سنی ہے اس موقع پر، تو اس حدیث شریف کے اندر بڑے مضامین ہیں، اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کو زیادہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے. اس میں سے صرف میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے مثلا سب سے پہلی بات، جیسے حضرت نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، وہ یہ ہے کہ ہر عمل اور ہر قول یہ تولا جانے والا ہے. حدیث شریف میں کیا بات آئی، قرآن پاک کی آیت میں کیا بات بتائی گئی کہ ہر عمل اور ہر قول، ہر بات اور ہر عمل یہ تولا جائے گا.
اس لیے ہر عمل کو درست کرنے کی فکر کرنا ہے کہ عمل وہ ہو جو اللہ کے یہاں قیمتی ہو، وہ عمل عمل ہے، یعنی وہ آپ کو فائدہ، مجھے فائدہ پہنچانے والا ہے، اور ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے یہاں وزنی ہو وہ تولی جائے گی، وہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا بہترین قول ہے، احسن القول جو ہے وہ دعوت الی اللہ ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اور احسن القول کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں، اذکار جتنے بھی ہیں، تلاوت جتنی بھی ہے، اور بھی کلمہ، اب یہ جو آیت، جو حدیث شریف ہے جس میں ہمیں تسبیح سکھائی گئی ہے، یہ سب کے سب قول ہیں. تو قول تولا جائے گا تو ہمارا ہر قول تلاوا ہونا چاہیے، یعنی تلنے کے قابل ہو کہ وہ ہمیں فائدہ دے، اور وہ عمل تولا جائے گا برا ہوگا تو بھی، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھاری بات ہماری زبان سے نکلے اور پھر وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی معمولی سی بات کرتا ہے، سمجھ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے. اور یہ حدیث شریف میں ایک مفہوم یہ بھی ہے، ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن جہنمیوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، تولا جائے گا نا، جیسے وزن کے اعتبار سے بات ہونے والی ہے کہ کسی یعنی کسی بات کو آدمی اہمیت نہیں دیتا، بھول دیتا ہے، کسی پر غلط الزام لگا دیا، کسی پر تہمت لگا دی، فساد کی بات کر دی، علماء کے خلاف کوئی بات کر دی، اداروں کے خلاف کوئی بات کر دی، امت میں انتشار کی کوئی بات کر دی، اور دین کے معاملے میں استخفاف اور استہانت کی، ہلکا کر دینے کی کوئی بات کر، معمولی سی بات ہوتی ہے، آدمی گپے اڑاتے ہوئے کہہ ڈالتا ہے، لیکن جہنمیوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وزن اس کا اتنا زیادہ ہے، اثر اس کا اتنا زیادہ ہوتا ہے. اس لیے عملی پہلو حدیث شریف سے یہ نکلا مجھے اور آپ کو کہ بھائی ہم اپنے قول میں بھی اپنے عمل میں بھی اس کا دھیان رکھیں گے کہ ہم نے اتنے اہتمام کے ساتھ میں اس سبق کو سنا ہے تو بھائی ہمارے عمل درست ہو جائیں، ہمارا قول درست ہو جائے. تیسرا پہلو اس حدیث خاص سے متعلق جس کی ترغیب حدیث مبارکہ میں دی گئی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کلمات کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ ہیں تو یہ دو کلمے لیکن اللہ کو محبوب ہیں، یہ اللہ کو پسند ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بولنے میں بہت ہلکے پھلکے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک مرتبہ آپ پڑھیں، کتنا ہلکا پھلکا ہے، کچھ بھی نہیں لگتا. لیکن میزان عمل میں بھاری ہے کہ وزن اتنا ہی مت سمجھو اس کا کہ ہلکے ہیں، یہ نہیں، یہ بہت وزنی ہے، اس کا ثواب کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. حضرت قاری طیس اور رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بعض چیزیں ہماری مادیات میں بھی زبان پر بہت ہلکی ہوتی ہیں اور پیٹ میں بہت بھاری ہوتی ہیں، جیسے پاپڑ، کہنے کے پاپڑ کھاؤ تو بہت ہلکا پھلکا ہے منہ میں، لیکن ہضم ہونے میں سب سے زیادہ ثقیل اس کو شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ تو وہ ماش کی دال کا ہوتا ہے، ماش کی دال ویسے تھوڑی گلتی ہے پیٹ میں جا کے. تو زبان پر خفیف ہونا الگ ہے، اندر جا کے عمل کے اعتبار سے ثقیل ہونا الگ ہے. تو یہ دو کلمے جو ہیں جو ہمیں، مجھے اور آپ کو یاد کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے، اے بھائی وہ کون کھینچ رہا تصویر، وہ کیا بےودگی ہو رہی ہے، بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں اور ایسے حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا حضرت. دو کلمے ہیں اور جناب والا ہلکے پھلکے ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. اس وجہ سے یہ فضائل کہے کے لیے ہیں، حضور کیوں کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس کو معمولی مت سمجھو، یہ معمولی نہیں ہے، اس کو ایزی مت لو، یہ بہت ہی اہمیت والے ہیں، بڑا فائدہ اس کا ہے تمہارے واسطے کہ تم چلتے پھرتے اس کو پڑھو، کتنے وزنی ہیں. دوسری حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤه او قال تملؤ ما بین السماء والارض. میزان عمل جس کے اندر ربی جس کی تشریح حضرت نے فرمائی، اس کو آدھے کو سبحان اللہ بھر دیتا ہے، آدھا میزان عمل ثواب سے سبحان اللہ بھر دیتا ہے، اتنا وزنی ہے یہ. اور الحمدللہ جو ہوتا ہے یہ اس کو مکمل کر دیتا ہے، یہ آپ نے فرمایا، یا یوں آپ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان کے ثواب کو وہ بھر دیتا ہے. صرف سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ میں سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، وبحمدہ اصل میں الحمدللہ ہی کی جگہ پر ہے. ایک بات اور کہتے ہوئے، چونکہ چار بجے ہم کو ختم کرنا ہے، یہ چیز سمیٹ دینا ہے، تو صرف دس بارہ منٹ اور رہ گئے ہیں، ایک بات اشارے کے طور پر صوفیہ کی عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر بات سمجھ میں آتی ہو جیسا کہ حضرت نے ابھی فرمایا تو اس کو سمجھا جائے گا، اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے گا، نہ سمجھ میں آتی ہو تو بھی ایمان لایا جائے گا. اگر ہم تھوڑا سا ذہن چلائیں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ آخر اتنے بھاری کیوں ہیں، جس کی وجہ سے آسمان و زمین کے قلابے سما ثواب سے بھر جاتے ہیں اور اس کو اتنی زیادہ اہمیت ہے. علماء فرماتے ہیں، علماء صوفیہ علماء حقانی وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی چیزیں اصل ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیح، اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، اور ایک تحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کمالات کا مستحق قرار دینا، جس کو تشبیہ کہتے ہیں صوفیہ کی زبان میں. تنزیح اور تشبیہ، پہلے کا تعلق لا سے ہے اور دوسرے کا تعلق اللہ سے ہے، لا الہ الا اللہ میں. یہ دو ہی چیزیں ہیں پوری دنیا کے اندر، پلس اور مائنس، یہ دو ہی چیزیں ہیں دنیا کے اندر کمپیوٹر کی زبان میں، کہ اس وقت پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے پلس اور مائنس کا سسٹم ہے. تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک ہیں، تو جیسے ان کی ذات میں کوئی شریک نہیں، ان کی صفات میں کوئی شریک نہیں، ان کے افعال میں کوئی شریک نہیں، ان کے آثار میں کوئی شریک نہیں، سب انہی کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک ان سب سے پاک، پھر جیسے ان کا بیٹا بیٹی نہیں کوئی، جیسے ان کے رشتہ دار نہیں کوئی، اور جیسے ان کی صفات میں کوئی شریک نہیں، ویسے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ ایسا ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کا وہ ہے، سورج اللہ نہیں، زمین اللہ نہیں، چاند اللہ نہیں، آسمان اللہ نہیں، پہاڑ دریا اللہ نہیں. تو جب سبحان کہا جاتا ہے تو کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ کی نفی کی جاتی ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، اور جب وبحمدی کہا جاتا ہے تو کائنات کے ذرے ذرے میں جو خوبی، جو بیوٹی، جو کمال، جو آثار وجود، وجود کے اثرات، وجود اور صفات وجود، اس کا ہر پہلو جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف جا کے لگتا ہے. سورج اللہ نہیں، لیکن وجود سورج کا اللہ سے ہے، روشنی سورج کی اللہ سے ہے، حرارت سورج کی اللہ سے ہے، غذائیت سورج میں اللہ سے ہے. چاند اللہ نہیں ہے، لیکن چاند میں جو کچھ ہے وہ اللہ سے ہے. آسمان اللہ نہیں ہے، لیکن آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ سے ہے. زمین اللہ نہیں، لیکن زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ سے ہے. تو پہلے جملے کے اندر پوری کائنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کی جاتی ہے کہ یہ کائنات سور ہیں، یہ ہستی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ غلام. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہستی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ غلام، ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال، صورتوں کو غیر جاننا ہے. تو سبحان اللہ میں پوری کائنات سے اللہ پاک کی تنزیہ کی جاتی ہے، اور وبحمدہ میں پوری کائنات میں پائے جانے والے کمالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے. تو اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کے کسی حصے کو نہیں چھوڑتا، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ عرش کو، نہ کرسی کو، نہ کہکشاؤں کو، نہ سولار سسٹم کو، کسی چیز کو یہ جملہ چھوڑتا نہیں ہے. تو جن جن چیزوں کو یہ جملہ سمیٹتا ہے ان چیزوں کے اتنا ثواب ہے. اس لیے سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤه کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس کی عظمت کو پہچانے ہم کہ کتنا عظیم جملہ ہے، اور اس مراقبے کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ یہ تسبیح ہم پڑھیں، دیکھیں اس میں کتنی برکات ہیں، کتنی خوبیاں ہیں. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انا نسألك علما نافعا. اللهم انا نسألك علما نافعا. اللهم اجعلنا دعاة اليك والى رسولك. اللهم اجعلنا هاديا مهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا الله ہماری اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، ہماری پڑھنے والے ان بچوں اور بچیوں کو قبول فرمائیے.
اے اللہ ان کی فراغت کو قبول فرمائیے، ان کی شہادت کو قبول فرمائیے، اے اللہ ان کو اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، اے اللہ جتنے یہاں پر حاضرین اور حاضرات ہیں، اے پروردگار سب کو اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی صحیح فکر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دینی اداروں سے وابستہ فرما دیجئے، دینی اداروں کی خدمت سے وابستہ فرما دیجئے، اے اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے دین کے ماحول دین کا ماحول بنا دیجئے، اے اللہ دین کی تعلیم کا ماحول بنا دیجئے، دین کی محنت کا ماحول بنا دیجئے، دین پر چلنے کا ماحول بنا دیجئے، اپنے کرم سے ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دیجئے، اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، اے اللہ اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہمیں متقیوں کا امام بنائیے، اے پروردگار گھروں کے اندر ہر قسم کے اختلاف و انتشار کو ختم فرمائیے، اے اللہ رشتوں کے بکھر جانے سے ٹوٹ جانے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ معاشی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت درست فرما دیجئے، ان کی اقتصادیات درست فرما دیجئے، رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما دیجئے، صحت اور عافیت عطا فرمائیے، اس مجمع میں جتنے بزرگ اور جتنی خواتین اور جتنے دوست موجود ہیں، اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں اور جس طرح کی بھی بیماری میں مبتلا ہے اسے شفا نصیب فرما دیجئے، مولا اپنے حبیب کے کلام کی برکت سے، اے اللہ ختم بخاری شریف کی برکت سے، اے مولا ہماری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، ہمارے اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، ہمارے مقروضین کے قرضوں کو ادا فرمائیے، گھروں میں جو شادی کے قابل لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے لیے بہترین جوڑے میسر فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ میں شادیوں کا انتظام فرما دیجیے، اللہ تمام فتنوں سے، ظاہری و باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ فتنوں سے ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ادارے کے ذمہ داروں کی حفاظت فرمائیے، علماء کی حفاظت فرمائیے، دعات کی حفاظت فرمائیے، مراکز اور مساجد کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، امت کی مغفرت فرما دیجیے، امت پر رحم فرما دیجیے، امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے، امت مسلمہ کو کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے، اس کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجیے، اس کی مغلوبیت کو غلبے سے مبدل فرما دیجیے، اے اللہ امت مسلمہ کے بارے میں پائے جانے والی بدگمانی کو عقیدت اور محبت سے مبدل فرما دیجیے، امت مسلمہ کے بارے میں پائے جانے والی نفرت کو اے اللہ محبت سے مبدل فرما دیجیے، اے کریم آقا دین کے اعتبار سے ہم کو سربلند فرما دیجیے، دنیا کے اعتبار سے ہم کو سربلند فرما دیجیے، اے اللہ موت اور ماں بعد الموت میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، اے مولا میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اول وہلے میں نصیب فرما دیجیے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجیے، اے اللہ پل صراط پر سے چلنا آسان فرما دیجیے، نام اعمال کو دائنے ہاتھ میں میسر فرما دیجیے، نیکیوں کا پڑلا بھاری فرما دیجیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجیے، اور ہماری اور ہماری نسلوں کی اللہ جہنم سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر قدم پر ہماری مدد کیجیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تمام آخرت کے عقبات میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا متمنی ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، اے کریم اپنے فضل و کرم سے بر و بحر میں اور حرمین میں اور جہاں کہیں بھی آپ کے ولی دعائیں فرما رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے اور ہماری ان متواضع دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے، اے کریم اپنے کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے وہ ہمیں نصیب فرمائیے، اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔